وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، نکاح کا لغوی اور اصطلاحی معنی کے بعد نکاح کا حکم اور اس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق چند باتیں پیش کرنے کے بعد ہم نے نکاح کے مقاصد پہ گفتگو کی تھی، اور پھر اسلام سے پہلے ان 14 نکاحوں کا تذکرہ کیا جن کو شریعت نے ناجائز قرار دیا. آج ہماری گفتگو ہوگی اسلامی نکاح اور اس کی بنیادیں کیا ہیں. نکاح کے اندر علماء لکھتے ہیں سر الہی، ایک ایسا ربانی راز ہے جس سے انسان دینی، دنیاوی اور فکری اعتبار سے کجروی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مودت و رحمت انسان کے اندر ودیت کی ہے، جس مودت کا اظہار بڑھاپے سے پہلے ہوتا ہے اور انسان کہولت کے درجے میں پہنچے، بڑھاپے میں پہنچے، تو پھر رحمت کا غلبہ ہوتا ہے. شریعت نے اسلامی نکاح کو اسلامی معاشرہ قرار دیا ہے. بہترین خاندانی نظام بہترین قوم کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے. کسی معاشرے کی اصلاح، اس کی پہلی اینٹ خاندانی نظام کی اصلاح. اس لیے اللہ عزوجلال نے ایسی بنیادوں کا تذکرہ کروایا جس سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کا جہاں احساس کرتا ہے، اسے اپنی ذمہ داری میں عمدگی اور متانت پیدا کرنے کے مواقع بھی مہیا کیے. مرد کو چونکہ خرچ کرنا ہوتا ہے، فالزوج یکد ویکدح، سخت محنت کے ساتھ وہ ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کرے. والمرأة تدبر المنزل وتنظم المعيشة وتربي الأطفال وتقوم بشؤونهم، گھر کی چار دیواری کے باہر ٹوٹل امور کی ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے، جبکہ گھر کی چار دیواری کے اندر اس گھر کی تنظیم و تدبیر، بچوں کی تربیت اور ان کے جمیع معاملات پہ غور و فکر، یہ عورت کی ذمہ داری قرار دیا گیا. اور اس لیے علماء لکھتے ہیں وبهذا تستقيم الاحوال وتنتظم الامور، یہ تقسیم خداوندی جو ہے تقسیم الہی ہے، اسی سے ہی دین بھی درست رہتا ہے اور دنیاوی امور بھی صحیح طریقے سے ترتیب آتی. یہ بات ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اس تقسیم الہی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری جو عورت کی شریعت نے گھر کے اندر رکھی ہے، جو معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر مزید مشقتیں اور بوجھ ڈالنا بھی ان کے نزدیک جائز ہوتا ہے. نتیجتاً ایک خاندان بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے اور قومیں بگڑتی ہیں. شریعت نے جو مصلحت رکھی ہے دین اور دنیا کی، وہ اس تقسیم میں رکھی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے پیغمبر کے ذریعے سمجھایا. جب اس مصلحت کو باطل قرار دے کر عورت کو اس کے دائرے سے نکال باہر کیا جاتا ہے، تو نتیجتاً شیطانی مصلحتیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں اور انسانی تربیت کے پہلو ختم ہو جاتے ہیں. اسلامی نکاح، اس کی بنیاد نسبت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک لفظ سے نسبت کے ساتھ منگنی کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی زبان میں سے خطبہ کہتے ہیں. اردو میں اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو شادی کا پیغام دینا. یہ ویسے منگنی ہندی لفظ ہے جسے کسی کے ساتھ نسبت طے کرتے وقت معاملہ طے پاتا ہے. عربی زبان میں خاطب یخطب خطبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام نکاح دینا، نسبت کرنا. خاطب المرأة، فلاں شخص نے عورت کے اہل و عیال سے شادی کا مطالبہ کیا. تو دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوا عورت کے ولی کے سامنے شادی کا مطالبہ رکھنا. شریعت اسلامیہ جو کہ اس قدر پاکیزہ اور منزہ اور منقع اور مصفہ ہے، اس کا ہر حکم انسان کی پاکیزگی کا ایک اعلیٰ معیار مقرر کرتا ہے. اس لیے ڈائریکٹ کسی کو منگنی کا پیغام دینا یا شادی کا پیغام دینا اس کی بات نہیں کی گئی. ولی کے سامنے شادی کا مطالبہ رکھنا یہ خطبہ کہلاتا ہے. بعض العلماء نے اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے طلب نکاح المرأة، عورت کے نکاح کا مطالبہ کرنا یہ خطبہ ہے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے الخطبۃ فی الشرع هی ان یطلب الرجل المرأة للزواج، شریعت اسلامیہ میں شادی کے پیغام جب ولی تک پہنچے کہ فلاں شخص فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا پیغام اولیاء الامور تک پہنچائے، تو اس کو خطبہ کہتے ہیں. بعض فقہا نے یہ تعریف بھی نقل کی ہے طلب نکاح المرأة من نفسها او من ولیه، عورت سے نکاح کا مطالبہ کرنا یا اس کے ولی سے نکاح کا مطالبہ کرنا۔ یہ تعریف اگرچہ پیش کی گئی لیکن محظورات سے خالی نہیں۔ ڈائریکٹ مطالبہ کرنا، یہ اس بات کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اس کا تعلق ولی کے ساتھ جوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کے نسبت اور نکاح کا پیغام اشارے کنائے سے ان تک پہنچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہا تو صحیح بخاری کی روایت ہے 4793، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ الى ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ فقال له ابو بکر، تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے، انما انا اخوک، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ فقال انت اخی فی دین اللہ وکتابہ وہی لی حلال، آپ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ ذو الجلال کی کلام میں محبت ہے ہماری، لیکن وہ میرے لیے حلال ہے، کیونکہ یہ نسبتی بھائی، یہ خونی بھائی نہیں اور نہ ہی رضائی بھائی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے 4830، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، سيدة حفصة رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہوئی خنیس بن حذافہ السہمی سے ان کی شادی ہوئی تھی، وكان من اصحاب رسول اللہ قد شهد بدرا توفی بالمدینہ، یہ بدری صحابی تھے خنیس بن حذافہ السہمی، مدینہ میں جب وہ فوت ہو گئے۔ قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے خود عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور یہ رشتہ پیش کیا۔ فقلت ان شئت انکحتك حفصة بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں نکاح حفصہ کا آپ کے ساتھ کر دوں۔ قال سأنظر في امری، میں اپنے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ فلبست ليالي، فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا، میں نے کچھ راتیں انتظار کیا، سیدنا عثمان کہنے لگے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں آج شادی نہیں کروں۔ قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر، میں نے ابو بکر سے ملاقات کی رضی اللہ عنہ اور میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ حفصہ بنت عمر کا نکاح کر دیتا۔ فلم يرجع الي شيئا، انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ فكنت عليه اوجد مني على عثمان، تو مجھے یہاں اور زیادہ پریشانی ہوئی کہ سیدنا عثمان نے بھی جواب نہیں دیا اور انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ فلبست ليالي، میں نے چند راتیں انتظار کیا۔ ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم کا پیغام آ گیا تو میں نے نکاح کر دیا۔ فلقیانی ابو بکر، میرے ساتھ سیدنا ابو بکر کی ملاقات ہوئی۔ فقال لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الی، سیدنا ابو بکر فرمانے لگے لگتا ہے کہ آپ نے خاصا محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے رشتہ پیش کیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا کیوں نہیں۔ قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ فلم اكن لافشي سر رسول الله ولو تركها لقبلتها، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا افشا نہیں کر سکتا تھا، ہاں اگر وہ چھوڑ دیتے، وہ نکاح نہ کرتے، لقبلتها، تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ ان دو حدیثوں سے جو صحیح بخاری کی روایتیں ہیں دو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کسی بھی مسلمان کا ڈائریکٹ کسی عورت کو پرپوز کرنا شرعاً اس کی گنجائش نہیں۔ ولی الامر، اس کے والد، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عصبہ، چچا تایا ہے، ماموں ہے یا کوئی اور ہے، ان کے ذریعے یہ پیغام اس تک پہنچے۔ اور دوسری حدیث سے دو اور مسئلے حل ہوئے کہ اگر کوئی مطالبہ نہیں کرتا تو خود سے بھی رشتہ پیش کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ عورت نہیں پیش کرے گی، ولی الامر کرے. اور تیسرا اس پہ مسئلہ، کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جو مطلقہ ہے، بیوہ ہے، وہ اپنا نکاح خود سے کر سکتی ہے، یہ غلط مفہوم اخذ کیا گیا. اصل مفہوم یہ لینا چاہیے جو حدیث کے الفاظ ہیں، البکر تستأذن، کمواری عورت سے اجازت لی جاتی ہے، والسیب تعرب عن نفسها، اور جو بیوہ ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اپنے ولی کے سامنے کر سکتی، جبکہ اس طرح کی جرت عموماً کنواری کے پاس نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام بھیجوایا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی وجہ سے ان کو طلاق ہوئی. جبریل امین کا نزول ہوا اور وہاں ایک بات پیش کی جبریل نے، راجع الیہا فانہا صوامہ قوامہ، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جبریل کہنے لگے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ رجوع کیجیے. کیوں؟ صوامتن قوامہ، یہ روزے دار اور یہ تہجد پڑھنے والی. اللہ تعالیٰ نے ان دو وصفوں کو بلایا نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر کی ہے اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ رجوع کرے. تو منگنی کی بنیاد دینداری ہونی چاہیے، مرد کی طرف بھی اور عورت کی طرف بھی. شریعت اسلامیہ میں منگنی کے لیے کوئی محدود چیز بیان نہیں کی گئی کہ منگنی میں یہ چیز واجب ہے، یہ نہ کیا تو منگنی نہیں ہوگی. یہ سب عادات، رسم و رواج ہیں جو آج اس پاکیزہ رشتے کو طے کرتے وقت لوگ اختیار کر لیتے ہیں. ہاں، اگر کسی کو تحفے تحائف دیے جائیں تو شرعاً تو اس کی گنجائش ہے، لیکن منگنی کے ثابت ہونے اور اس کے مکمل ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ تحفے تحائف کے ساتھ ساتھ کچھ رواجات ایسے بنے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے ہاں کر لیں، جوتیاں چٹخانی پڑیں گی. ہاں، یہ عیسائیوں کا طریقہ رہا، تو اگر کسی کو پسند ہے کہ پادری بنے تو ضرور بنے. اور بسا اوقات اس پاکیزہ اور موقر رشتے کی ابتدا کرتے وقت کسی خاص قسم کی انگوٹھی کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جس میں دو قسم کی شرعی قباحتیں ہیں. ایک قباحت تو یہ ہے کہ یہ دبلۃ الیہود ہے، یہودی جب کسی سے نکاح کرنا چاہتے تو وہ ایک انگوٹھی بنا کے اس کی انگلی میں ڈالتے، کہتے یہ پختہ ہو گئی، شریعت نے اس کا کوئی تقاضا نہیں کیا. اور دوسری شرعی قباحت یہ ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی جو آپس میں غیر محرم ہیں، وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں. یہ وہ تقالید اور رسم و رواج ہیں جن کا شریعت نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ کہنا تھا، اس سے ان کے درمیان الفت بڑھتی ہے، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو ان کے زندگی کے تعلقات جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایسا اعتقاد رکھنا کہ کسی انگوٹھی کا انسانی زندگی کے اچھے اور برے اثرات مرتب ہوں گے، یہ جاہلی عقیدہ ہے، اور نہ ہی اس کی اس لیے شرعی اور حسی دلیل کوئی ملتی ہے. اور دوسری قباحت یہ ہے کہ آیا مسلمان بھی یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی مشابہت کرے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی دور میں بھی یہ عادات مسلمانوں نے اختیار نہیں کی، اور نہ ہی ان کی تاریخ میں رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے 6889، صحیح مسلم 6723، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعًا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی مکمل طور پہ پیروی کرو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوا، اور دوسری روایت میں آتا ہے لدخلتمو، اگر یہود و نصارہ جو پہلے لوگ ہیں اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوں تو تم بھی ان کی پیروی کر کے ان کے پیچھے داخل ہوگے. دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے. قلنا یا رسول اللہ، صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، الیہود والنصارہ، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، علی فمن، تو اور کون ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے 4031، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. ایک تیسری قباحت بھی ہوتی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو اجنبی ایک اجنبی عورت کو انگوٹھی پہنانے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ اس کا چھونا اسے جائز نہیں ہے، کیسے انگوٹھی پہنائے گا؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی لمبی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دبلۃ الیہود اس یہودیت نواز گروہ کے اندر رائج ہے جو اس بچی اور بچے کا نام بھی باقاعدہ لکھوا دیتے ہیں. اصل ان کے نزدیک انگوٹھی نہیں ہوتی، وہ عقیدہ ہوتا ہے جو انہیں پال رکھا ہے کہ یہ پہننے سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ تو جاہلی عقیدے کو رد کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ غیر شرعی اور جاہلی کام پر تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ نکیر کی ہے۔ نیک لوگ جاتے اور صرف جا کے یہ بات کرتے، نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، ہمیں خیر سے بڑی محبت ہے اور ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ لوگوں میں بہت خیر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم دونوں گھروں کو خیر پہ جمع کر دے۔ وہ آگے سے کہہ دیتے علی خیر طائر، بڑا اچھا پیغام ہے، اور نسبت طے ہو جاتی۔ اس کے لیے پانچ پانچ سال رلنے پہ مجبور کروانا کہ ابھی تو دو چار جوتیاں ٹوٹی ہیں، کوئی دس جوتیاں ٹوٹیں گی تو تب رشتہ دیں گے، یہ عورت کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کے والدین یا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے ہیں، ان من یمن المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے، تیسیر خطبتها، اس کی نسبت بڑی آسانی سے ہو جاتی، وتيسير صداقها، اس کا مہر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتا، وتيسير رحمها، اور اسے اولاد اللہ جلدی عطا کر دے۔ صحیح الجامع 2235۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ جہاں یہ دبلۃ الیہود، یہودیوں کی طرح نشانی اور رکھ باندھنا، یا عیسائیوں کی طرح انگوٹھی کا تبادلہ کرنا، نام لکھنا، یا اسے اس قدر مؤخر کرنا اپنی حیثیت بنانے کے لیے، یہ سب یہود و نصارہ اور شیطانی کرندوں کا نصاب ہے، جہاں سے وہ پڑھ کے اس پہ عمل کرتے۔ وہاں اس بات کی بھی کوئی شرط کسی حدیث سے نہیں ملتی کہ جب تک جے سے 10 سوٹ نہیں آئیں گے تو نسبت طے نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی تحفہ ہدیہ دینا چاہتا ہے تو رب کی رضا کے لیے۔ دوسرا مرحلہ، امت اسلامیہ میں افراط و تفریط ہے، جو چیز جائز ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، جو ناجائز ہے اس کو کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا۔ ایک طرف تو ابھی نکاح نہیں ہوتا اور آپس میں انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو اس سے بھی اگلے درجے پہ پہنچتے ہیں، چلو پہننا تو انہوں نے ہے، اپنی پسند کا دونوں خرید کے لائیں۔ وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، جو کہ شرعًا جائز نہیں ہے۔ الزِّوَاجُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا، شادی ایک عبادت ہے جس کا اجر ہے، وَلَيْسَتْ عَادَةٌ، یہ عادت نہیں ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر نسبت کے وقت کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ عموماً شریعت نے چونکہ مردوں کو بھی حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان کے دل کی پاکیزگی اور عفت و عصمت کو قائم رکھنے کے لیے ان کو نظریں جھکانے کا حکم دیا، اور وہاں عورتوں سے بھی کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، لیکن شریعت نے اس میں ایکسیپشن کیس کیا کیا کہ یہ استثنائی صورت ہے، آپ نے زندگی کا ایک فیصلہ کرنا ہے، تو آپ حالات کے مطابق ضرورت یہ محسوس کرتے ہیں، کسی اجنبی عورت سے بلا شبہ آپ نے شادی کرنی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی درخت کا پتا تو ہوتا نہیں کہ توڑ کے دے دیا اور اسے پھینک دیا، نہیں، یہ زندگی کے آخری رمق تک ایک عقد ہوتا ہے، اس میں انتہا درجے کی احتیاط ضروری ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے اجماع نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے جس کے ساتھ نسبت ہو رہی اسے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اذا خطب احدکم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجواتا ہے، فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، تو اگر وہ اس کی ان خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اسے نکاح پر مائل کرے، اسے ضرور ایسا کرنا چاہیے، فلیفعل۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابی داود کی ہے 2082، وہ فرماتے ہیں فخطبت جاریتا، میں نے ایک لڑکی کا پیغام اس کے والدین کو بھیجوایا، وکنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نکاحها فتزوجتها، تو میں نے اسے دیکھا جس سے مجھے نکاح کی رغبت ہوئی اور پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن النسائی کی روایت ہے 3235، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خطبت امرأة على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجوایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا, انظرت الیہا, کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ قلت لا, میں نے کہا نہیں. قال فانظر الیہا, تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو. فانہ اجدر ان یؤدم بینکما, کیونکہ ایسا کرنے سے تم دونوں کے درمیان استقرار کا باعث بنے گا. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت سلسلہ صحیحہ میں ہے 96, سنن ابن ماجہ 1866, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اذهب, جاؤ, فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما, یہ زیادہ لائق ہے, جاؤ جا کے دیکھ لو تاکہ استقرار بنے. قال فاتیت امراه من الانصار, میں انصار کی اس عورت کے گھر کی طرف گیا, فخطبتها الى ابویها, میں نے اس کے والدین کو پیغام دیا تھا, اخبرتهما, میں نے والدین کو خبر دی, بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. فکأنهما کرہا ذلك, جب یہ پیغام ملا انہیں تو گویا انہوں نے اس بات کو کوئی پسند نہیں کیا. فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها, یہی بات اس عورت تک پہنچی جو اپنی خدر میں موجود تھی, یعنی ایسی جگہ جہاں عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو رکھا کرتے. فقالت ان كان رسول الله امرك ان تنظر فانظر, اگر تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ دیکھو تو پھر دیکھ لو. والا فاني انشدك كانها اعظمت ذلك علي, اگر تو اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ٹھیک, نہیں تو میں اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ تم ایسا نہ کرو, لیکن جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے وہاں مومن کو ماننا ہے. قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها, چنانچہ میں نے والدین کی اجازت سے دیکھا اور پھر میں نے شادی کر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1424, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا, میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انظرت الیہا, آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا؟ قال لا, فرمایا نہیں. قال فاذهب, پیغام جو تم نے بھیجا ہے شادی کا, جاؤ, فانظر الیہا, اسے دیکھ لو. فإن في أعين الأنصار شيئا, کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها, جو شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اس کو دیکھنے کی اباحت پہ اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں, لیکن شرط یہ ہے جو نکاح کرنا چاہتا. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, جب ان سے پوچھا گیا, ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر إليها الخاطب أهي الوجه والكفان فحسب, آپ کی کیا رائے ہے, وہ کیا دیکھے گا, ہاتھ اور چہرہ اور بس؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, ومن غیر اتفاق أله أن يحاول رؤية ما يدعوه إلى نكاحها. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد آثار نقل کی اور جمہور علماء کا موقف پیش کیا کہ وہاں بھی اجازت یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرے کو وہ دیکھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کی اجازت دی ہے, علماء امت نے مختلف اقوال پیش کیے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شریعت نے چونکہ جائز قرار دیا ہے, اس کے لیے دو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے جیسا کہ صحابی نے کہا کہ میں نے درختوں میں چھپ کے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی تب دیکھا, لیکن اگر عیاناً آمنے سامنے دیکھنا ہو تو پھر ان تیسر ان اباها او اخاها, اس کے والدین کی موجودگی میں دیکھے. امام شافعی کہتے ہیں, کوئی بھی شخص اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت کو بغیر اوڑھنے کے دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے, صرف اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ دیکھنے کی اجازت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تک انسان کے نکاح کی رغبت نہ ہو تو اسے یہ بات بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے, نکاح کا اگر مصمم ارادہ ہے تو پھر اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے اور ضرور اٹھانا چاہیے تاکہ کل کو شرمندگی اور ندامت نہ ہو, لیکن پھر بھی اسے چہرہ اور ہتھیلیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھنا۔ علماء امت کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالت میں یہ ہاتھ اور یہ چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے، یہ صرف شادی کے موقع پہ اس کو کھولا جا سکتا ہے، وگرنہ نقاب باندھنا اور گلوز استعمال کرنا، ہاتھوں کو ڈھانپنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے تو ایک عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ کہا، مستدرک حاکم کی ہے، کہ ذرا تم دیکھ کے آؤ اور اس کے ایڑیوں کے اوپر والے حصے کو دیکھنا، کیا وہ نظافت کا اہتمام کرتی ہے کہ نہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت والیوم 2 پیج 661، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ کسی عورت کے ذریعے بھی دیکھ سکتا ہے جو آ کے اس کی حقیقت بیان کر۔ اس ساری بحث کے ساتھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ دیکھنے کی شرائط میں سے کچھ شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، نکاح کرنے کا مصمم ارادہ اور عزم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا جناح علیہ ان ينظر الیہا اذا کان انما ينظر الیہا لخطبہ وان کانت لا تعلم، اس کو علم ہو یا نہ ہو اس کی لعلم، اذا خطب احدکم امرأة، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 97، جب تم میں سے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے کوئی گناہ نہیں، اینظر الیہا کہ وہ اسے دیکھے، اذا کان انما ينظر الیہا لخطبہ، شرط یہ ہے کہ اس کا مصمم ارادہ ہو، محض کسی اور غرض سے اس طرح کے امور اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں، وان کانت لا تعلم، اور اس کی لا علمی میں بھی اسے دیکھا جا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خلوت میں نہ دیکھے، کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے 14692، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان، جس شخص کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہیں ہے، وگرنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ علماء امت نے ایک تیسری شرط کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے بعدم الشہوۃ، شہوت کے بغیر، اگر اس کے ساتھ اس نے دیکھنا چاہا تو یہ بھی اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ شریعت نے دیکھنا جائز قرار دیا ہے، استمتاع جائز قرار نہیں دیا۔ چوتھی شرط، فتنے اور فساد کا ڈر نہ ہو۔ بس اوقات فتنے اور فساد کا ڈر ہو تو پھر کسی کو بھجوا کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مشروع مقدار سے زیادہ نہ دیکھا جائے، یعنی والدین کی موجودگی میں یا اس کے بھائی کی موجودگی میں، اگر والدین نہیں تو ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، اور اس میں دیکھنے کی اجازت ملی ہے، نہ کہ ہر روز کو مہینہ اسی بات پہ لگے کہ ایک مرتبہ پھر دیکھنا ہے، شرن اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط بعض علماء نے پیش کی ہے کہ ظن غالب یہ ہو کہ رشتہ قبول کر لیا جائے گا، ایسے نہیں چلتے چلتے کہے کہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں، غالب یہ ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ایسا ایک دینی سلسلہ بن جائے۔ ساتویں شرط بعض علماء نے پیش کی ہے کہ عورت خوشبو لگا کر یا سرما لگا کر یا میک اپ کر کے یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے نہ دکھائے، گراؤنڈز اور ریالٹی یہ مقصود ہے، تاکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ حسن الحضارت مجلوب بتطریہ وفی البداوت حسن غیر مجلوب، اس لیے کہنے والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا بہت اچھا بنایا، اور اس کا خیال دیہاتیوں کو ہوتا ہے اور شہریوں کو اس کا خیال نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اپنے اوپر شک میں رہتے ہیں، اس لیے طرح طرح کے ظلم آزماتے رہتے ہیں۔ علماء نے ایک آٹھویں شرط بھی پیش کی ہے کہ صرف معین اسی عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے، یہ نہیں ہوگا کہ 10 سے 20 کو بلا لیا جائے، جس کو آپ پسند کریں آپ کا نکاح کرتے، شرعاً اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ 8 شروط ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے، تاکہ انسان اس پاکیزہ اور موقر آئلی زندگی میں قدم رکھے تو شریعت کی تمام حدود و قیود کو پہچان کے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ عورت کی برکت کی نشانی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے ایک نومی چیز کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اگر یہ ہو جائے دیکھنے کا سلسلہ تو منگنی کو آسان کیا جائے، جاہلیت کی سودے بازی نہ کرے۔ جاہلیت کی سودے بازی کیا تھی؟ یہ میری اونٹنی ہے، یہ کل کو بچہ دے گی، پھر اس کا جو بچہ ہوگا نا اس کی ہم ڈیل کر لیں۔ منگنی کو آسان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کے فرض سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقا فزوجوہ، اگر دین اور اخلاق پسند ہے تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیے، مت کہیے چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم دو سال کے بعد انشاءاللہ یہ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی برکت کی نشانی بیان کی ہے، تیسیر خطبتها، اس کی نسبت آسانی سے ہو جاتی۔ ایک دسویں بات جو شریعت نے اس میں شامل کی ہے، یہ قطن جائز نہیں ہے کہ بیٹی سے مشورہ ہی نہ کیا جائے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 300 سلسلہ صحیحہ 1206، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اذا اراد احدکم ان یزوج ابنته فلیستأمرها، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کرے تو اس سے مشورہ لے لے، فإن السیبۃ تعرب عن نفسها، بے شک سیبہ جو مطلقہ یا بیوہ ہوتی ہے اس سے اگر آپ مشورہ کریں تو وہ اپنی رائے کا اظہار بھی شامل کر سکتے، وإذن البکر صمتها، اور جو مطلقہ اور بیوہ نہیں کنواری ہے اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اذنها صماتها واذنها سکاتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں دو پہلو پیش کر دیے، چپکے سے فیصلہ کر لینا اور اسے علم نہ ہو اور بلکہ ہو بھی غیر شرعی ایسا قدم تو شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، بلکہ شریعت نے پابند کیا ہے کہ زندگی اس نے گزارنی ہے، اس کے حقوق کی پامالی نہ کی جائے، والدین کی خواہشات کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، اور نہ ہی مال و زر کی محبت کی وجہ سے اس کے دین کو کچلا جائے، اسے مشورہ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خنسا بنت خزام آئیں، کہا کہ میرے والد نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کیے ہیں، لیرفع خسیسہ، وہ بڑا گرا ہوا انسان تھا، تو اس نے کہا کہ اس کے ذریعے شاید اس کے بھی بلے بلے ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخیرہ، اسے اختیار دیا کہ اگر آپ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ نکاح فس کروانا چاہتی ہو تو کروا سکتی، لیکن انہوں نے کروایا نہیں، کہا میں نے مسئلہ صرف اس لیے پوچھا ہے، میں اب اس پہ قائم ہوں، میں اپنے والد پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گی، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ کسی اور کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی نہ ہو۔ شریعت نے ایک 11ویں بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ طے کر لیتا ہے، طے کرنے کے بعد کوئی شخص کسی کی منگنی پہ منگنی کا پیغام نہ بھیجوائے، ہاں اگر صرف پیغام آیا ہے ابھی اس کو فائنل نہیں کیا تو 1 سے 10 پیغام بھی آ سکتے ہیں، لا یخطب احدکم علی خطبت اخی، سنن نبی داود کی روایت 2081، کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، ولا یبیع علی بیع اخی، اور نہ ہی کسی کی بے پر بے کرے، الا باذن، اگر وہ اجازت دے دے کہ میں نے نہیں کرنا تم کر لو تو پھر اجازت دے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 5144، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يتركه، کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا اسے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3449، اس میں حکم ہے المؤمن اخ المؤمن، مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھائی کی ڈیل پہ ڈیل کرے، ولا یخطب علی خطبت اخی حتی یذر، اور اس وقت تک منگنی پر منگنی نہ کرے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5142، لا یخطب الرجل علی خطبت الرجل حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن لہ الخاطب، اس وقت وہ بھی پیغام بھیج سکتا ہے کسی منگنی کے بعد جب اس نے اس سے پہلے اسے چھوڑ دیا یا وہ خود اجازت ہی دے دیتا ہے کہ میں نہیں اب کروں گا، جائیے آپ اس سلسلے کو اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اختیار۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 12ویں چیز بھی فرمائی، اخف الخطبہ، منگنی کو چھپا کے کریں، واعلن النکاح، اور نکاح کو اعلانیہ کریں، وجعلوه فی المساجد، اور نکاح مسجدوں میں کیا کریں۔ اخف الخطبہ، منگنی کو چھپا کے کریں، آج چھپانا کیسا ہے، منگنی پہ 20-20 اور 40-40 لاکھ لگ جاتا ہے، ٹھیک 2 ماہ بعد ٹوٹ جاتی ہے اور میاں صاحب کارڈیالوجی میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. والجزاء من جنس العمل, کس نے کہا کہ یہ کام کرو, کس نے کہا کہ یہ ناموری کے لیے, پیسے کی نمائش کے لیے تم یہ کام کرو؟ اس لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ اخفوا الخطبہ, تم چھپا کے کرو. اگر کل کو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی کریٹ نہ ہو. وہ اعلن النکاح, اور نکاح کو اعلانیہ کرو. واجعلوا فی المساجد, اگرچہ اس لفظ میں بعض نے کلام کی ہے کہ سندن ٹھیک ہے یا نہیں, تو مسجدوں میں نکاح کرو. بعض لوگوں نے اس حدیث سے بھی یہ سمجھ لیا کہ مسجدوں سے ہی سب کو روانہ کرنا چاہیے, اور یہ غلط فہم نکلی ان کی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو بیت اللہ اور مسجد نبوی سے روانہ نہیں کیا. افراط و تفریط دین میں جائز ہی نہیں. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اس سے کسی قسم کا اضافہ کسی کے لیے شرعاً جائز ہی نہیں.